الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم على محمد وآل محمد
وأجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو ہم سے ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. خواتین گرامی، اللہ کا مرتبہ پھر شکر بجا لاتے ہیں، اس فرش عذاب پر موجود ہیں، اور آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. دو روایات بی بی سیدہ کی شہادت کے حوالے سے ہیں. ایک، 75 دن بعد رسول جناب سیدہ اس دنیا میں زندہ رہیں، اور ایک روایت 95 دن کے حوالے سے ہے. اگر 75 دن جناب سیدہ بعد رسول اس دنیا میں زندہ رہیں تو اس کے حوالے سے 13 جماعت الاول کی تاریخ ہے، اور اگر جناب سیدہ بعد رسول 95 دن اس دنیا میں زندہ رہیں تو اس روایت کے حوالے سے آج کی تاریخ بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ ہے. اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ ہم جناب سیدہ کی فرش عزہ پر موجود ہیں، اور ہر روز اس دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ان مجالس کے وسیلے سے، بی بی سیدہ کے ذکر کے وسیلے سے، بی بی کے بابا کے ذکر کے وسیلے سے، بی بی کے اولاد کے ذکر کے وسیلے سے ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ سے قریب ہو سکیں. پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی خوشنودی کو کسب کرنے کی، ان راستوں پر چلنے کی توفیق دے جس سے ہم بی بی کے ساتھ روز محشر حاضر ہو سکیں، ہمیں قیامت میں، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہو سکیں. ایک اہم ذمہ داری جو خواتین کی اپنے خاندان کے حوالے سے اس موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسلام اور خاندان، اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، آج آخری مجلس سے اس میں مختصر کر کے پچھلی باتوں کو بیان کروں گی اور مجلس کو اختتام کروں گی، کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو اس گھرانے کا مرکزی کردار بتایا، اور ہر عورت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اپنے اس مرکزی کا کردار، اپنی اس مرکزی حیثیت، اپنی اہمیت اور وہ ذمہ داری جو پروردگار عالم نے خاندان میں عورتوں کی رکھی ہے اس کو سمجھے اور اپنے مقام کو خود حاصل کرے. یہ مرکزی کردار خواتین کو کسی کے اسٹیٹس دینے سے نہیں ملتا کہ کوئی بزرگ خاتون گھر کی بہو کو کہہ دیں کہ تم اس گھر کی مثلا سردار ہو یا یہاں پر تمہاری بات چلے گی, یا شوہر بیوی سے کہہ دے کہ تم اس گھر کی سردار ہو, یہاں تمہاری حکمرانی چلے گی, یا مثال کے طور پہ کوئی بھی سسٹم ایسا ہو جس میں لوگ ایک دوسرے کو, جیسے دفاتر میں لوگ ایک دوسرے کے لیے عہدے منتخب کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا, بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں حکومت دل سے ہوتی, اور اگر کسی کے دل میں گھر ہے, کسی نے اپنی جگہ دوسروں کے دلوں میں بنائی ہوئی ہے, پھر اس کی بات, اس کی اہمیت, اس کی حیثیت گھر کے اندر حاکم ہو جاتی. خواتین اپنے اخلاق, اپنے کردار اور ان صفات حسنہ سے جو اسلام نے بتائے ہیں خاندان میں اہمیت حاصل کرنے کے لیے, خاندان کے اندر مقام پیدا کرنے کے لیے, وہ مقام اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم اس صفات حسنہ اپنائیں. اور بہترین خواتین کی بہت ساری صفات اہل بیت عصمت طہارت نے بیان کی, بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ایک اچھی عورت کون ہوتی ہے, ایک عورت اپنے آپ کو کن صفات سے مزین کرے تو وہ اپنے گھر کے اندر اہمیت حاصل کر سکتی. بہت سی خواتین اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ہماری گھر کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد گھر کے سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری کوئی اہمیت نہیں. تو ان باتوں کو دہرانے سے اور کہنے سے, ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اگر انسان اپنے آپ کو عملی طور پر اتنا مضبوط, مستحکم, اپنے آپ کو عملی طور پر کردار میں عظیم بنا لے کہ خود بخود لوگ اس کی طرف جذب ہوں اور اس کے عقل و فراست, اس کی ہمدردی, اس کے اچھے کردار کی وجہ سے کہ یہ شخص امانتدار بھی ہے, سچا بھی ہے, رسول اللہ نے سچائی اور امانتداری سے تو لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا تھا. یہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے خواتین گھر والوں کے دل میں جگہ بنا سکتے, شوہر کے دل میں بھی گھر کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے ہی پیراستہ کرنا پڑتا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے پیراستہ کر لے تو خود بخود شوہر کے دل میں گھر بن جاتا ہے. اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مدت تو درکار ہوتی ہے, یعنی اگر شادی ہوئی ہے تو دو تین دن کے اندر شوہر کے اوپر بیوی کے اچھے کردار ثابت نہیں ہوتے, اچھی عادتیں ثابت نہیں ہوتی, بلکہ کچھ مدت لگتی ہے جب مرد کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ایک اچھی عورت ہے, میری بیوی ایک اچھی انسان ہے, میری بیوی سلیقے مند خاتون ہے, میری بیوی فضول خرچ نہیں ہے, امانتدار ہے, دیانتدار ہے, دوسروں کے ہمدرد ہے, فتنہ پرور نہیں ہے, باحیا ہے. یہ ساری باتیں ثابت کرنے کے لیے کچھ مدت درکار ہوتی ہے. غرض کہ اگر انسان پہلے سے تیار, لڑکیاں پہلے سے آمادہ ہیں, بااخلاق ہیں, ذہنی طور پر تیار ہیں شادی کے بعد کے فرائض کو انجام دینے کے لیے, اور جس طرح سے کہ جہاد قرار دیا گیا عورت کا اچھی شوہرداری, یہ عورت کا جہاد حدیث نے بتایا کہ یہی اصلی کام ہے خواتین, اصلی کام خواتین کا نہیں ہے کہ وہ جہاز اڑائیں, اصلی کام خواتین کا نہیں ہے کہ وہ آفس میں اچھی سیٹ کے اوپر بیٹھیں, اصلی کام عورت کا یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے دفتر میں کام کرے جہاں پر اے سی لگا ہوا ہو, اصلی کام عورت کا یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا پولیس افسر بن جائے. بہت سارے خواب جو لڑکیوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, اس تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اگر ایک عورت ڈاکٹر ہے اور بیوی بھی ہے, اس کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ بیوی ہے, اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اس کا گھر ہے, گھر کی مالکن بننا, گھر کی مالکہ بننا, یہ خواتین کا اصلی کام ہوتا ہے. اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو باہر کوئی اچھا مقام رکھتی ہے, مثلا دفتر میں ان کی بہت اہمیت, ان کا کوئی بڑا عہدہ ہے, بہت زیادہ پیسہ کما لیتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کی عمر گزر گئی ہے, مثلا 50 سالہ ہے, 60 سالہ ہے, اس نے شادی نہیں کی, اس نے گھر نہیں بسایا, اس نے اپنے کیریئر کی خاطر اپنے گھر کو آباد نہیں کیا, تو آپ جا کر ضرور اس سے سوال کیجئے گا کہ آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں,
آپ سوچتے ہیں آپ ایک کامیاب عورت ہیں کہ آپ نے بہت کما لیا، بہت مقام پا لیا زندگی میں، بہت زیادہ مردوں کی مانند فتوحات حاصل کیے، کامیابیاں حاصل کی، اب آپ کا معاشرے میں ایک مقام، معاشرے میں تو مقام پا لیا لیکن آپ نے گھر آباد نہیں کیا، بچے نہیں پیدا کیے، ماں نہیں بنی، بیوی نہیں بنی، ایک گھر کی صورت میں آپ نے اپنے خاندان کو آباد نہیں کیا، اب آپ مطمئن ہیں؟ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسے جوابات ملتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے ابھی کیریئر کا آغاز کیا، اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے، ہم شادی کر کے اپنے آپ کو اس شعبے سے اور اس زندگی سے جو ہماری شادی سے پہلے تھی جدا نہیں کریں گے. مثلاً ایک 22 سالہ، 24 سالہ، 25 سالہ لڑکی، اس کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے. لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو گزار چکے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ اب کیا سمجھتے ہیں، کہ وہ کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے ہیں. کیونکہ اصلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے حقائق کیا ہوتے ہیں، کامیابیاں کیا ہوتی ہیں. جو خواتین شادی کرتی ہیں، اگر وہ مسلسل کچھ عرصہ اپنی شادی کے بعد کا گزار چکی ہیں، 20-25 سال کے بعد ان کو اس بات کی قدر آتی ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس کی اہمیت بہت تھی. مثلا اگر بچے پیدا کیے، بچوں کی پرورش کی، یہ ایک انتہائی اہم کام تھا. ان خواتین کو دیکھ کر جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی، پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا تھا، کتنا احسان کیا تھا کہ اس نے صحیح سالم اچھی اولاد عطا کی، گھرانہ عطا کیا، وقت پر شادی کر لی، وقت پر ساری زندگی کا کام انجام دے لیے. جیسے کہ میں نے چند دنوں پہلے بھی جملہ کہا تھا کہ عورت کی یہ اچیومنٹ اور کامیابی ہے کہ وہ ایک اچھا گھرانہ بنا سکے. بہت سے لوگ بہکاتے ہیں اور شیطان مسلسل وسوسہ ڈالتا ہے ذہن میں کہ یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو سبھی کر لیتے. در حقیقت یہ کام اگر اچھے طریقے سے انجام پایا ہے اور آپ نے صحیح زندگی گزار لی تو واقعاً اچیومنٹ، بہت کامیابی ہے اگر ہم نے اپنی ازدواجی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا اور اپنے فرائض کو صحیح نبھایا. اس لیے شروع سے اس بات کے اوپر توجہ ہونی چاہیے کہ یہ کام اہمیت کا حامل ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کو دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور دانستگی کے ساتھ انجام دینا ہے. یعنی لا علمی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی گھریلو زندگی کو نہیں چلانا، بلکہ علم کے ساتھ کہ جہاں جہاں ہمارے جو جو فرائض ہیں شوہر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، گھرداری کے حوالے سے، اس کو سمجھیں اور اس کو انجام دیں، اور اپنی خطاؤں کی طرف مسلسل انسان متوجہ رہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسے نشے و فراز آتے ہیں اور انسان ڈگمگا جاتا ہے، خواتین دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، نفس کی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں کو سمجھیں اور زندگی کو آگے مزید بڑھائیں، وہ غلطیاں جو پہلے کر چکے ہیں مسلسل انجام نہ دیں. کل چند نکات بیان کیے تھے کہ ایک اچھی عورت جسے میں روزانہ بیان کر رہی ہوں وہ نرم خو اور خوش اخلاق ہو. یعنی اگر آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ دوسروں کو دیتے بھی ہیں، لیکن بد مزاج ہیں، گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے، چمکایا ہوا ہے، نظم و ضبط بھی ہے، مہمانداری بھی ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے بھی ہیں، لیکن اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، خصوصاً اگر گھر کے افراد کے ساتھ، یعنی شوہر کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹوں کے لیے جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں، مہمانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیے، بول لیے، ان کو توازو کر دی، ان کے سامنے آؤ بھگت کر دی، اور جو اصلی افراد ہیں جن کے ساتھ واسطہ ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد ہیں، اگر کوئی عورت ان کے لیے اچھی نہیں ہے تو یہ کامیاب زندگی نہیں. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ دھوکے میں آ جائیں، لوگ سمجھیں گے یہ خاتون بہت اچھی ہیں کیونکہ ان کا گھر چمکتا رہتا ہے، گھر صاف ستھرا ہے، رزق آ رہا ہے، مال و دولت ہے، شان و شوکت ہے، بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور مہمان بھی جو جاتے ہیں وہ بھی خوش واپس آتے ہیں کہ تواضع ہوتی، یہ گھرانہ بڑا اچھا گھرانہ ہے. اندر کے حالات پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے. ایسی عورت کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھی نہیں. تو خوش اخلاقی اور نرم خوئی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ جن کے ساتھ مسلسل واسطہ پڑتا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے خوش اخلاقی اور نرخوئی کا، کہ ان کے لیے انسان اچھا ہو، ان کے لیے ہمدرد ہو، ان کے لیے معاون و مددگار ہو، ان کے ساتھ مہربان ہو، ان کی مشکلات میں کام آنے والا ہو، ان کے لیے ہر وقت حاضر رہے۔ ایک اور اچھی صفت اور اہم صفت شکر نعمت کی ہے، تو خصوصاً انسانوں کے ساتھ بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر کوئی انسان ہماری زندگی میں شریک ہے، شریک حیات جو شوہر سب سے زیادہ زندگی میں مدد کرنے والا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا زبانی بھی، کلامی بھی اور کردار سے بھی، عمل سے بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تبھی ہماری آئندہ زندگی کے لیے آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے شوہر کا ہی شکریہ ادا نہیں کرتی، ان کی آئندہ زندگی میں آسانیاں فراہم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا اصول، اور کل چند نکات بیان کیے تھے ان کو آگے پڑھاؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی جو بہترین صفات بیان کی ہیں، اور اللہ نے عورتوں کے لیے خصوصاً پروردگار عالم نے ان کی فطرت میں جو چیز خلق کی ہے بحیثیت ایک زوجہ، وہ محبت اور عشق ہے۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت خلق کی ہے، اور سورہ روم کی 21ویں آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری زوجہ کو خلق کیا، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من آیات ہی، اب آیت کے اندر یہ جملہ ہے کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی زوجہ کو خلق کیا، تمہارے ہی جنس سے خلق کیا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ لتسکنوا الیہا کا لفظ ہے، تاکہ تم ان کی جانب سکون حاصل کر سکو۔ وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو خلق کیا۔ بہت خوبصورت ایک نقطہ خور نے مجھے بیان کیا جب یہاں سے واپس جا رہے تھے، اور افسوس یہ کہ میرے پاس طلوع عشق نامی ایک کتاب ہے جو موجود ہے، لیکن شاید میرے پاس سے مس ہو گئی، ورنہ میں ضرور اس نقطے کو وہاں سے بھی دیکھ کر آپ کے سامنے بیان کرتی۔ آیت اللہ خامنائی کی یہ کتاب ہے، ہو سکتا ہے بعض خواران نے کتاب پڑھی بھی ہو۔ میں نے پڑھی یہ کتاب، اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ جو لوگ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی کتابیں ضرور پڑھیں۔ ایک اور کتاب جس کا حوالہ میں مسلسل دے رہی ہوں، خاندان کا اخلاق، آغا ابراہیم امینی کی ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، آغا ابراہیم امینی اور حسین انصاریان۔ میں سمجھتی ہوں دو رائٹرز ایسے ہیں جو مسلسل تربیتی امور کے اوپر توجہ دلوا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اچھا بنانا چاہتا ہے تو ان دو رائٹرز کی کتاب ضرور پڑھ۔ غرض کی یہ جو طلوع عشق کتاب ہے، طلوع عشق میں اسی آیت کے حوالے سے آیت اللہ خامنائی نے ایک جملہ بیان کیا کہ یہ جو مودت اور رحمت جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خلق کیا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو پروردگار عالم زوجین کو ان کے ازدواج کے وقت عطا کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی میاں بیوی رشتہ عقد میں آ جاتے ہیں، کوئی نکاح کر لیتا ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہے پروردگار عالم کی جانب سے، محبت اور الفت، انس ان دونوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس محبت کی، اس تحفے کی حفاظت کرنا میاں بیوی کا کام ہوتا ہے، یعنی اللہ نے عطا تو کیا ہے، اور شروع کے دن میں ہر میاں بیوی، تمام میاں بیوی ایک دوسرے سے خوشی ہوتے ہیں، شادی کے شروع میں سب خوش ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو لوگوں کی خوشی ختم ہوتی چلی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو وہ خواب جو پہلے دیکھے تھے، جس میں صرف اچھائیاں اچھائیاں انسان سوچ رہا ہوتا ہے، برائیاں نہیں دیکھتا، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا۔ اور جب دونوں میاں بیوی کے عیب ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو عیوب کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس محبت کو باوجود عیوب کے، باوجود خطاؤں کے، باوجود لغزشوں کے، باوجود دوسروں کے ڈالے ہوئے رخنوں کے باقی رکھنا، یہ میاں بیوی کا کمال۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت کو ترک نہیں کرنا، محبتوں کو نفرتوں میں نہیں بدلنا۔ اب اس میں اگر تقویٰ نہ ہو، یعنی زوجین کے وجود میں، ان کے اخلاق میں، کردار میں تقویٰ نہ جھلک رہا ہو، تو پھر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا انڈرسٹینڈنگ، انڈرسٹینڈنگ کا لفظ چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی ہوں سب استعمال کر رہے ہوتے، کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری، جسے مفاہمت بھی کہتے ہیں، موافقت بھی کہتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں ہم آہنگی، موافقت، مفاہمت، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو پتا ہو کہ شوہر کی خوبیاں کیا ہیں اور شوہر کی خامیاں کیا ہیں، میرا شوہر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، میرا شوہر کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی وہ کمزوریاں جو اس کے اندر موجود ہیں ہر وقت اس کو گنواتی رہے اور ساری عمر انہی کو روتی رہے کہ مثلا تم مجھے میرے میکے ہمیشہ ساتھ نہیں لے کر جاتے، ساتھ نہیں جاتے، جو مسائل معاشرے میں ہوتے، جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ تفریح کا وقت ہو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لے، یا مثال کے طور پر جب میری دوستیں آتی ہیں، سہیلیاں آتی ہیں تو ان کے لیے فلاں کام نہیں انجام دیتے، بہت سارے مسائل زندگی کے. یہ وہ کمزور نکات ہیں جس میں آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں اور آپ ساری عمر اسی کے اوپر روتی رہے، کبھی بھی زندگی خوشحال نہیں گزر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا کہ تم ان کے لباس ہو، تمہارے لباس ہیں، انتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہن لباس لکم، اور وہ تمہارے لباس ہیں. لباس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ لباس عیوب کو چھپاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچانے والا ہوتا ہے. لہذا اگر شوہر کے اندر کوئی خامیاں ہیں، عورت کا فرض ہے کہ ان کمزوریوں کے علاوہ شوہر میں خوبیاں تلاش کرے اور ان کمزوریوں کو بار بار یاد نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ بھی رنجیدہ ہو اور لڑائی جھگڑا بھی پیدا ہو. لہذا جو عورتیں اپنے شوہر کو سمجھ لیتی ہیں اور خامیوں اور کمزوریوں کو چھوڑ کے جو وہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کرنا پسند کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، وہاں پر ان کا ساتھ لینا چاہتی ہیں، یہی خواتین کامیاب ہوتی. اور مسلسل ان چیزوں کے اوپر کڑھنا، جلنا، رنجیدہ ہونا جو میسر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تلخیاں ایجاد ہوتی ہیں، رنج آتا ہے، غم آتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی مرد اپنی بیوی کو سمجھے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا پسند کرتی ہے، کیا ناپسند کرتی. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو اپنی بیوی سے توقعات بھی ویسی ہی وابستہ رکھتا ہے، یعنی جتنی اس کی توانائیاں ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی پسند و ناپسند ہے، اس کے حساب سے اس سے توقع رکھنا. توقعات کو کم کرنا ازدواجی زندگی کے لیے ایک اہم ترین اصول. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جو لوگ خواہشات نفسانی کا شکار ہوتے ہیں ان کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ توقعات کی زیادتی ہی کی وجہ سے ایک اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن جب توقعات کم ہوتی ہیں، انسان کم طلب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی اچھی گزر جاتی. یہی وجہ ہے کہ مالی اعتبار سے، مادیات میں اگر کوئی انسان کم خواہشات رکھتا ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ سب کے ساتھ اچھی گزرتی. لیکن اگر کسی کی مادی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کہ خواتین کی اچھی صفات میں سے یہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ تمہاری عورتوں میں بہترین خواتین وہ ہیں جو کم خرچ ہوں. عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو گھر کو کفایت شاری کے ساتھ اچھے طریقے سے چلانا جانتی ہوں. جیسے کہ شکر گزاری کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ عورتیں اگر عملی طور پر شکر گزاری کرتی ہیں، مثلا اگر مرد کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عورت جو مال وہ لے کر آتا ہے اسے سنبھالتی نہیں ہے، حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اس کو برباد کرتی، شوہر کے لیے امین نہیں ہے. عورت کا ایک فریضہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، امین ہو، امانت دار ہو، اس کی بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے. تحفے تحائف بھی دینے تو اس کی مرضی سے دے، حتیٰ اگر اس کے اپنے گھر والوں کو بھی دینے ہیں، اسی آمدنی کے حساب سے، اسی خرچ کے حساب سے جو وہ کہتا ہے، اس کی استطاعت کے حساب سے دے. پھر یہ نہ کہے کہ مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ میں کم قیمت کا تحفہ دوں، مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز لے کر چلی جاؤں. آپ کے شوہر کی جو حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ چل رہی ہیں، اسی میں آپ کی عظمت. لیکن اگر کوئی عورت امین نہیں ہے، فضول خرچی کر رہی ہے، چیزوں کو ضائع کر رہی ہے، اس کی اپنی خواہشات ایسی ہیں کہ وہ لباس کے اوپر اور میک اپ کے اوپر اور نمود و نمائش کے اوپر، گھر کی سجاوٹ کے اوپر زیادہ خرچ کرتی ہے، اور جب کبھی مشکل کا وقت آتا ہے تو شوہر کو قرضے مانگنے پڑتے ہیں، جب کبھی سخت وقت آتا ہے تو شوہر کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر کے لیے آرام اور سکون فراہم نہیں کر رہی ہوگی، ذہنی اذیت کا سبب بن رہی ہوگی. لہذا اگر عورت کم خرچ ہے، فضول خرچ نہیں ہے، جس کی اپنی خواہشات کم ہے، تو یہ اپنے گھر کو بنائے گی. گھر کو بنانا خواتین کا کام، کم خرچ میں کس طرح سے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا ہے اور ترقی دینا ہے. اس لیے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے گھر کو بنا رہی ہوتی ہیں، گھر پر خرچ کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے لیے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے ہم نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن اگر آپ کچھ سلیقے سے زندگی گزار لیں، ہو سکتا ہے چند سالوں میں کوئی عورت اپنی سلیقے کے اعتبار سے، بچت کے اعتبار سے اپنی خواہشات کو کم کر کے گھر اپنا بنا لے، اور وہ پیسہ جو کرائے میں جا رہا تھا وہ آپ کو بچ سکے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر خواتین اگر قابو پا لیں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے. مثلا اگر خود کوئی سلیقہ ہے، کوئی ہنر ہے، انسان خود کوئی کام کر سکتا ہے، تو خواتین اپنے اوقات سے بھی فائدہ اٹھائے. بے شمار خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی میں آئیڈیل چیز یہ ہوتی ہے کہ آرام اور آسائش کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے ان لوگوں کو جو سستی دکھاتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، زیادہ سونے والے ہوتے ہیں، وقت کو برباد کرنے والے ہیں. یعنی اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے، اللہ نے چاہا ہے کہ ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اگر گھر کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، کچھ آمدنی فراہم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت، تھوڑا سا انسان اپنا وقت نکال کے اگر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس میں اپنے شوہر کے لیے معاون اور مددگار ہے، یہ عبادت ہے. لیکن ایک عجیب تصور ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اگر کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کام میں کوئی معاشی مدد ہوتی ہے تو لوگ اس کو بھی بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو. لوگ مانگنا پسند کرتے ہیں لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتے، بہت بڑی برائی ہے معاشرے کی. جبکہ خواتین کو اگر وہ محنت کرتی ہیں اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تگ و دو کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، یہ بھی ایک عبادت، جس میں وہ اگر کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. سب کے لیے نہیں کہہ رہی، میں ان خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں جو کچھ کر سکتی ہیں. بہت ساری ہماری سوسائٹی کی ایسی خواتین ہیں جن کے اندر صلاحیت ہے، وہ کوئی کام کر سکتی ہیں، صرف گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، وقت برباد کرتی ہیں، کبھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں، کبھی رسالے پڑھ رہی ہیں، کبھی فون پہ گفتگو کر رہی ہیں، کبھی ادھر ادھر چلی گئی، کسی خاندان میں کسی کے گھر چلی گئی، کہیں جا کر غیبت کر لی، کسی کی چغل خوری کر لی، پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے اور کوئی مفید کام نہیں کر، اپنے وجود سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے صحیح جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ استفادہ نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ خلق کیا ہے، اور بیکار اور فضول باتیں زندگی کے لیے زہر کی مانند. یعنی اگر کسی کے پاس وقت ہے اور وہ فضول باتوں میں اور بیکاری میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اس کی زندگی کے لیے زہر. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. درود بھیجیے گا. ایک اور اہم ترین نقطہ جو سوسائٹی میں خواتین کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اور اسلام نے اس کی طرف بہت زیادہ تاکید کی ہے، وہ یہ کہ اپنے شوہر کی حیثیت کو سمجھنا. اپنی زندگی میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ناطے ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے لگتا ہے ٹکرا رہے ہیں. شادی کے بعد خواتین کے لیے ایک انتہائی اہم چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو زیادہ اہمیت دے، کچھ خواتین اپنے میکے والے کو شادی کے بعد بھی زیادہ اہمیت دیں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں نے مرد کی ساس جو بہت زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتی ہیں کہ وہ مسلسل اپنی بیٹی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور انہیں ہر روز گھر سے اطلاعات وصول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اب اس نے کیا کیا, اب کب آئے گی, بار بار اس کو بلانا, بار بار اس کو دعوت دینا, یہاں تک کہ وہ چاہتی ہیں کہ سارے معاملات ان تک پہنچیں. بہت سارے کردار میکے میں اور سسرال میں ایسے ہو سکتے ہیں جو ازدواجی زندگی کو درہم برہم کریں, اور بے شمار اوقات یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کلیش ہو جاتا ہے ساس اور داماد کا اور بیچ میں جو ہے وہ خاتون پس رہی ہوتی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں ماں کی سنوں یا اپنے شوہر کی سنوں, کبھی ساس اور شوہر کا یعنی ماں اور بیٹے کا, اور یہاں پر ایک بیوی جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ مجھے اپنی ساس کی بات سننی ہے یا شوہر کی بات سننی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے سسر اور شوہر کا. اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں, ضروری نہیں ہمیشہ ہی کلیش ہو, لیکن زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے جس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں کس کو زیادہ سننا ہے, کس کی بات کو ماننا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کیا اور بتایا کہ سب سے زیادہ حق عورت کی گردن پر, اس کے شوہر کا. شوہر کو خوش رکھنا, شوہر کی بات کو تسلیم کرنا, اس کی اطاعت کرنا اللہ کے بعد عورتوں کا فرض. بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی اطاعت گزار. شادی سے پہلے ماں باپ کی اہمیت ہے, والدین زیادہ حیثیت رکھتے ہیں, ان کا حق زیادہ ہے, لیکن جب شادی ہو گئی تو اب شوہر کی زیادہ اہمیت. اور اچھی مائیں وہ ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی, یعنی ہر چیز کو نہیں پوچھ رہی ہوتی, ہر چیز نہیں بتا رہی ہوتی, بلکہ بیٹیوں سے کہتی ہے جو تمہارا شوہر پسند کرتا ہے وہ کرو. اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی ہے, اور اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے داماد میں سے کیڑے نہیں نکالتی, کیونکہ عیب تو ہر انسان میں ہے, لیکن عیب جوئی کرنے والے اگر موجود ہیں تو پھر انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے, جو ہر وقت یہ بتاتا رہتا ہے اس نے یہ غلط کیا, اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, اس نے وہ نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو درگزر کرنے کے قابل. عفو اور درگزر کیوں رکھا گیا اسلام میں؟ ایک انتہائی اہم چیز کہ عفو درگزر اگر نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی. انسان دوسروں کو معاف کر دے, اور جو معاف کرنے والا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھی ساس وہ ہوگی جو اپنے داماد کی خطاؤں کو معاف کر دے گی. بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داماد جو ہے وہ بالکل سر پھرے ہو جائیں, بدتمیز ہو جائیں, احترام نہ کریں, خیال نہ کریں, ان کے اپنے علیحدہ فرائض. لیکن جہاں لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, وہاں ایک کردار لڑکی کی ماں کا بھی ہوتا ہے. جن کی مائیں اچھی ہوتی ہیں ان کے گھر آباد ہوتے ہیں, جہاں مائیں فتنہ مچا رہی ہوتی ہیں وہاں گھر برباد ہو رہے ہوتے ہیں. رشتوں میں عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا, اور مرد کے اوپر سب سے زیادہ اس کا حق ماں کا ہے. سب سے زیادہ حق رکھنے والی اس کی اپنی ماں. یہ بہت عجیب ہے, کیونکہ شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کو نہیں بھلاتے, تو ماں کو بھلا سکتے ہیں. بیوی ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, بیوی سے ان کو بہت مطلب ہوتا ہے, کہ ماں کو بھلانا بہت ممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق سب سے زیادہ رکھا. اور شادی کے بعد ممکن ہے کہ عورت کے لیے کچھ مسائل, کچھ مشکلات سسرال میں ایسے ہوں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر میکے کا رخ کرے, جیسے کہ سوسائٹی میں بہت ہو رہا ہے. ابھی کل ہی خاتون ملی تھی جو رشتے کروا دی, انہوں نے مجھے بتایا پہلے سالوں میں کبھی طلاق کا کوئی ایک مورد آتا تھا, یعنی طلاق شدہ کوئی لڑکی جس کی شادی کروانی ہو. اب ہر مہینے کئی مورد آتے ہیں جن کی شادی کروانی ہوتی, اور یہ طلاق بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اقدار خراب ہوتی جا رہی, ہمارے اخلاق خراب ہوتے جا رہے, ہماری وہ ویلیوز جو پہلے جس کی طرف ہم توجہ دیتے تھے وہ بگڑتی چلی جا رہی, مادہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. خواہشات نفسانی کی وجہ سے لڑکیاں اپنے گھروں میں مطمئن نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب اطمینان نہیں رہا ہے اس لیے ایمان جا رہا ہے. یہ سلسلہ بالکل غلط. کیونکہ اطمینان نہیں رہا ایمان جا رہا ہے, جبکہ ایمان نہیں رہا ہے اس لیے اطمینان جا رہا ہے. اگر ایمان ہوتا تو اطمینان بھی آتا. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے دل مطمئن ہوتے, ہماری خواہشات کم ہوتی, تو ہم گھر میں خوش رہ سکتے تھے. وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی ان کو ہم سمجھ رہے ہوتے تو ہم زندگی سے مطمئن ہوتے. رشتے دار ماں باپ بھائی بہن اور دوسری بہت ساری چیزیں جو ہماری خاندان میں چل رہی ہوتی, کچھ خواتین ان کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور شوہر کو کم اہمیت دے رہی ہوں. رشتے داروں کی زیادہ بات سن رہی ہوتی ہیں اور شوہر کی بات کم سنتی. رشتے داروں کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے, شوہر کا کم ہوتا ہے. رشتے داروں کو ترجیح دیتی ہیں, شوہر کو نیچا دکھاتی ہیں. اگر کوئی عورت اس طرح زندگی گزار رہی ہے تو وہ اللہ کی مقرب نہیں ہو سکتی, بی بی سیدہ کی مقرب نہیں ہو سکتی. روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور رشتہ داروں کی اطاعت نہیں کرتی. یعنی لگتا ہے کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کو رسول اللہ سمجھتے تھے کہ ایک عورت جب شادی کر کے اپنے سسرال میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار اسے کچھ اور کہیں گے اور شوہر اس کا کچھ اور کہہ رہا ہوگا. اب یہ عورت بیچاری مخمصے میں پھنسے گی. کچھ خواتین جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں اور کسی کو کسی طرح بے وقوف بنا رہی ہوتی ہیں اور دوسرے فریق کو کسی اور طرح سے بے وقوف بنا رہی ہوں. دوغلا پن کا شکار ہوتی ہیں, خیانت کار ہوتی ہیں, ہر طرح سے وہ مکاری اور عیاری کا سہارا لیتے ہوئے سمجھتی ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ وہ برائیاں ہیں جو شادی کے بعد انسان کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہیں. یعنی اگر جھوٹ ہے, دوغلا پن ہے, خیانت کاری ہے اور اسی طرح سے ظاہری نمود و نمائش, عزت, اپنی ناک کا خیال, اپنے آپ کو بڑا دکھانا, برتری کا اظہار کرنا, تمام برائیاں شادی کے بعد خواتین میں زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں اگر ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ کی اس حدیث میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات پہلے سے بتا دی کہ یہ سب مسائل پیش آئیں گے ازدواجی زندگی میں, کہ رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہوں گے, شوہر کچھ اور کہہ سکتا ہے. تو عورت کو کیا چیز پسند کرنی چاہیے؟ عورت کو اپنے شوہر کو تمام لوگوں کے اوپر ترجیح دینی چاہیے, دوسرے رشتہ داروں کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. جو وہ پسند کرتا ہے اس کا انتخاب کیا جائے, نہ کہ رشتہ داروں کا. جو رشتہ دار کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت نہ کرے بلکہ شوہر کی اطاعت کرے. اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی مطیع ہو, شوہر کی امین ہو, شوہر کے معاملات کی حفاظت کرنے والی ہو, اس کے رازوں کی محافظ ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صرف آپ کو معلوم ہے, باقی اور کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر عورت امین نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتی, باقی سب کو بھی بتا دیتی ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں. اگر کوئی عورت ایسی ہے تو اس نے خیانت کی, شوہر کے راز کی حفاظت کرنا, اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ خواتین کا فریضہ ہے اور اسی سے اچھی ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے. درود بھیجیے گا محمد. جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا, حضرت علی علیہ السلام کے لیے بہترین زوجہ اور وہ نمونہ عمل خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے ساتھ بھی بہترین کردار انجام دیا. اور نبی اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں. جو بیٹی بچپن میں ہی, کتنا سن تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جب ان کی مادر گرامی اس دنیا سے چلی گئی؟ 5 سال. وہ کم سنی کے عالم میں اپنی ماں سے جدا ہوئی, لیکن وہ تربیت کا انداز عجیب تھا جناب خدیجہ کا, جو شکم مادر میں جناب سیدہ کو ملا. جناب سیدہ نے اپنی ماں کو 5 سال کے بعد نہیں دیکھا, لیکن ایسا کردار اپنے باپ کے لیے ادا کیا کہ رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ فاطمہ ایسی ہیں جیسے کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہو. ایک عجیب صفت عورت کو پروردگار عالم نے بچپن سے عطا کی ہے. فطرت میں عورت کی ماں کا کردار اگر مہربان ہے, ہمدرد ہے, تو حتیٰ علامہ امینی کی جو کتاب ہے اس میں علامہ امینی نے یہ بھی ایک نقطہ لکھا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوپر مامتا نچھاور کرے. یہ ایک پوائنٹ ہے, یعنی عورت جیسے جناب سیدہ کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بی بی وہ مرکز ہے, محور ہے رسول اللہ کی زندگی کا, کہ جیسے ایک ماں تسلی دینے والی ہوتی ہے, ہمدرد ہوتی ہے, جیسے ایک ماں شفیق ہوتی ہے, مہربان ہوتی ہے, اس طرح جناب سیدہ رسول اللہ کے لیے مشکلات میں مہربان ماں کی مانند کردار ادا کرے. اسی طرح سے جب مرد شادی کر لیتا اور اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے, بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں مہربان نہیں ہوتی ہیں, جن کی بیویاں سخت ہوتی ہیں, درشت مزاج ہوتی ہیں, تو وہ اپنے اس دور کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ماں کے ساتھ گزرا ہو. کہ اگر ان کی ماں ان کا خیال رکھتی تھی, مہربان تھی, ان سے بات چیت کرتی تھی, اس سے محبت کا اظہار کرتی تھی, تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس پلٹ کر جاتا ہے, ماں کی کمی محسوس کرتا ہے. لیکن اگر بیوی اچھی ہو تو مرد کو اپنی ماں اتنا یاد نہیں آتی. اگر بیوی مہربان ہو, مشکلات میں ساتھ دینے والی ہو, بیماری میں عیادت کرنے والی ہو, سخت وقت میں تعاون کرنے والی ہو, شکوے شکایتیں کرنے والی نہ ہو, چک چک کرنے والی نہ ہو, تو مرد کے لیے وقت آسان ہو جاتا ہے. جناب سیدہ کی ذات ہے, علی علیہ السلام بیوی کے لیے کہتے ہیں کہ جب تھکا ہوا آتا تھا, جنگ سے واپس آتا تھا, جب مسترے وہ پریشان ہوتا تھا, غم زدہ ہوتا تھا, اور فاطمہ سے ملاقات کرتا تھا, ساری مشکلات اور پریشانیوں کو بھول جاتا. خواتین گرامی, بہت سخت تھا وہ وقت جب مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا سے جدا ہو, اور اس کو مولا نے پورے مرثیے میں بیان کیا ہے. 75 دن یا 95 دن ایک مصیبت رسول اللہ کی جدائی کی جو علی علیہ السلام پر بیت چکی تھی, عظیم مصیبت تھی. رسول اللہ جیسا بھائی, معاون و مددگار, ہمدرد و دلسوز حضرت علی سے جدا ہو گئے, اور بعد رسول علی علیہ السلام پر مصیبت نازل. جاتے وقت رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ علی میرے بعد سخت وقت آنے والا ہے, میرے بعد تمہاری دنیا تنگ ہونے والی ہے, میرے بعد تم پر مصیبتیں نازل ہوگی, علی صبر و استقامت سے کام لے. اسدارا نعمہ, مرثیہ ضرور پڑھیے گا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو مولا کائنات نے جناب سیدہ کی قبر پر پڑھا, حضرت علی علیہ السلام اس وقت یاد کر رہے ہیں جب رسول اللہ جدا ہوئے, اور جناب سیدہ کی قبر پر بین کرتے ہیں کبھی ایک مصیبت کا درد اور رنج دور نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے دوسرا دوست جدا ہو, میرا مونس تو یاور جدا ہو رہا, کیا میری راتیں تاریخ ہو جائیں گی, میرے راتوں کی تنہائی بڑھ جائے گی, میرے دن میں غم کو دور کرنے والا, رنج کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہا. سدارا جب پڑتا دینے امام زمانہ اس پر شہزاد پر موجود ہو, اپنی جدہ مہجدہ کا پرسا لینے آئے ہو, بی بی کے مسائل بہت زیادہ, ہم دیکھتے ہیں بی بی دربار میں کھڑی ہوئی ہے, اپنے حق کو مانگ رہی ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ کے بارے میں حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. لوگ یہ حدیث بھول چکے تھے, مزاداروں فاطمہ دربار میں کھڑی رہی, بی بی دربار میں پکارتی رہی, کوئی سننے والا نہیں. تاریخ میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے شیخین نے یہ خواہش کی کہ ہم جناب سیدہ سے ملنا چاہتے ہیں, دختر رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں. عزاداران امام, مولا کائنات جناب فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ اجازت دیں گے ہمارا سلام ہو اس بہترین بیوی پر جس نے مولا سے کہا ہے علی یہ گھر آپ کا, آپ گھر والے ہیں, آپ جسے چاہے بلا, جسے چاہے منع کر. اطاعت چار بیوی نے حضرت علی علیہ السلام پر چھوڑ دیا، چاہتے ہیں تو بولا مولا کائنات مہمان نواز تھے، علی کا دل بڑا تھا، علی نے دشمنان رسول دشمنان سیدہ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی. تاریخ کہتی ہے 3 دفعہ سلام کیا جناب سیدہ نے جواب نہیں، جب ہاں پوچھا تو جناب سیدہ نے کہا کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ میرے بابا نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حضرت علی بہت تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہاں بیبی ہم نے حدیث سنی تھی. حضرت بس فاطمہ کہتی ہے گواہ رہ دو، میں خدا کے سامنے آج گواہی دے رہی کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی، مجھے رکھ پہنچایا، میں بارگاہ صدی میں جا کر شکایت کروں، میں ہر کس تمہیں معاف نہیں کر سکتی. ادارو بیوی اس رضی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہے، آخری دن آ گیا، شاید یہ آج ہی کا دن ہو جو جناب سیدہ کے گھر میں آخری دن تھا. تاریخی نقل کرتی ہے کہ بیوی اس دن بیماری سے اس طرح سے اٹھی کہ گویا صحت یاب ہو گئی. مولا کائنات نے پوچھا آج آپ کی حالت بہت اچھی نظر آتی. جناب سیدہ کہتی ہے میرے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بابا مجھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ جلد تمہاری مجھ سے ملاقات ہے. ادارو مجھے نہیں معلوم یہ کیا شبی ہے جناب سکینہ کی اپنی دادی کی شہادت سے، جیسے بیوی اپنی دادی کی مانند اپنے بابا کو آخری دن خواب میں دیکھتی، ایسی جناب سیدہ اپنے بابا کو خواب میں دیکھ رہی. ملاقات کی خوشخبری دی گئی، جناب سیدہ نے سارے کام گھر کے خود انجام دیے، اپنے آپ کو غسل دیا، اپنے آپ کو معطر کیا، بیوی نے اچھا لباس پہنا، اپنے بچوں کو لے کر مسجد نبوی کی آخری زیارت کی، بابا سے آخری ملاقات کی. اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ بچوں اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ، حسن حسین کو مسجد میں بابا کے پاس بھیج دیا، بچے علی کے پاس آ گئے. روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے فضور اسما کو وہ خنوت دیا، وہ کافور دیا جس سے خنوت کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ کے پاس ملائک و فرشتے یہ جنت کا کافور لے کر آئے تھے جسے اللہ کے نبی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک اپنے لیے رکھا تھا، ایک فاطمہ زہرا کے لیے، ایک ملائکہ کائنات کے لیے. کہا جب مجھے غسل دے دیا جائے تو اس کافور سے حدود کرنا. بی بی نے سارے کاموں کو انجام دینے کے بعد ایک بستر پر لیٹ کر جناب اسماء فضا سے کہا جب تک تسبیح اور تحلیل کی صدایں آتی رہے بس خدا سے رہنا کہ میں اس دنیا میں ہوں، جب آواز بند ہو جائے تو علی کو مسجد سے بلا لینا. ازاداروں وصیتیں فرما چکی ہے، یا علی مجھے خود غسل دیجئے گا، مجھے آپ کفن دیجئے گا، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا جنہوں نے میرا حق غصب کیا، جنہوں نے فدق کو چھینا، جنہوں نے آپ پر اور مجھ پر ظلم کیے. ازادارا نے ماں تابوت بتا چکی ہے، 2 روایات ہیں اس تابوت شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے. ایک جناب اسماء نے حبشہ میں تابوت دیکھا تھا اور بیوی کو بتایا تھا، کیونکہ بیوی کی حیا گوارا نہیں کرتی تھی کہ صرف چادر ڈال دی جائے. یہ مدینہ کا پہلا تابوت تھا جس میں جناب سیدہ فاطمہ کو لٹایا گیا. ایک اور روایت ہے کہ جناب فاطمہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے پروردگار عالم نے مجھے تابوت دکھایا ہے، ملائکہ اور فرشتوں نے تابوت بنایا تھا جس میں بدن نمایاں نہیں ہوتا. ازادارہ نے کہا بس شہزادی کا آخری وقت آ گیا، تسبیح و تحلیل کی صدائیں ختم ہو گئی، اسماء دوڑتی ہوئی آئی، بیوی کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، فاطمہ لیے جب بی بی کو لے جایا گیا، چند ایک اصحاب تھے جو علی کے معاون و مددگار تھے، باقی سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مولا غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ چیختے، اصحاب باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں کہ علی کی چیخ کی صدا بلند ہوئی۔ حیران ہے جو پاتے بدر حنین ہوں آج چیخ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں فاطمہ کے بدن پر ایسا زخم تھا، اتنا گہرا زخم تھا۔ اداکاروں جانتے ہیں کہ جب دروازے کو گرایا گیا دروازے میں کیل موجود تھی، جب چلتا ہوا دروازہ ابھی بھی اس کے درمیان تھی، دیوار اور درمیان دروازے کے درمیان بیوی کا بدن، کیل جناب سیدہ کے بدن میں چم گئی۔ یہ ایسے زخم تھے جن کی شکایت، جن کا ذکر کبھی سیدہ نے اپنے شوہر سے نہ کیا۔ مسلم کا فن مکمل ہوا، خدا کسی بچے کو، ننھے بچوں کو اپنے ماں کے جنازے کو نہ دکھائے، کسی گھر سے جوان ماں کا جنازہ نہ اٹھے۔ امام حسن حسین زینب ام کلثوم ماں کے جنازے کے گرد ہے، امام حسین ماں کی پائتیوں پر ہے، ماں کے قریب نہیں آ رہے۔ ملائکہ کائنات نے سب بچوں کی ملاقات کروائی، امام حسین کو بلایا، حسین نے کہا جب ماں بلائے گی تب آؤں گا۔ بندے کا پر ٹوٹے، حسین اپنے ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حسین اداکاروں بچا چھپا، یہ جنازہ اٹھ رہا ہے، حسن حسین بھی ہے، سب کی تاریخی ہے۔ آج فاطمہ زہرا کے بچے میں ماں کے ہو گئے، یا امام زمانہ پرساں قبول کیجیے، یا جناب زینب ام کلثوم پرساں قبول کیجیے، یا امام حسن حسین پرساں قبول کیجیے۔ علی قبر سیدہ پر خاک ڈالتے ہوئے مسجد نبوی کا رخ کر کے یہ جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ حق کی امانت آپ سے جیسے حاصل کی تھی ویسے لوٹا نہ سکا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پر مصیبت ڈھانے میں ایک دوسرے کی بہت مدد کی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی، ان سے پوچھئے گا ان کے درد ان کے رنج۔ عالم الذين ظلموا ايام انقلبهم كمهم، يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الاحسان بحق الحسين، يا الله يا الله يا الله۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خاوندہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومین اومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، جو جو پریشان حال ہے، پروردگار بحق جناب فاطمہ زہرا تمام مومین اومنات کی پریشانیوں کو برطرف کرنا، پروردگار بحق محمد و آل محمد، جتنے مومین اومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید ساجدین کا تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عنایت کرنا، پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سکل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بار الہ میں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے، ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے ہم امام کے ذکور سے دور ہو رہے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر رہے ہیں، بار الہ بحق محمد و آل محمد، جب امام تشریف لائے اور آج بھی ہمیں امام کے ساتھیوں میں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.